الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے خشوع کی صلاۃ کے بیان کا بیان تھا, اسی باب کے تحت مصنف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام میں یہ حدیث لائے ہیں. عن عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها خود فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر کوئی شخص مڑ کر دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد, وہ ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان آدمی کی نماز سے اس میں چرا لیتا ہے اور چھین لیتا ہے. من یہ نہیں کہا کہ پوری نماز چھین لیتا ہے, یختلسہ الشیطان صلاۃ العبد نہیں کہا بلکہ من صلاۃ العبد. اس سے یہ معلوم ہوا جیسا کہ علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ اگر التفات یعنی مڑنا تھوڑا سا ہے, کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے, یا قصدن سامنے ہی کسی آدمی کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے, قصدن قاعدے کے تحت تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کی نظر سجدہ گاہ پر ہو جہاں اس کا سجدہ پڑ رہا ہو, اور نماز کے پورے حصے میں, رکوع میں, سجدے میں, قیام میں, ہر حالت میں جہاں اس کا سجدہ پڑ رہا ہے وہاں نظر ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص قصدن دور دیکھ رہا ہے یہ بھی اختلاس ہے, سامنے ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ نماز سے اس نے دوسری طرف اپنی توجہ موڑ لی. اسی طرح اگر دائیں بائیں مڑ کر کے تھوڑا دیکھ رہا ہے تو وہ گویا شیطان اس کی نماز کا کچھ حصہ چھین لیتا ہے. یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد, اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی نماز پورے طور پر باطل نہیں ہوگی. اور یہ مسئلہ اس حدیث کے تحت آتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز سے نکلتا ہے تو کبھی اس کو نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے, کبھی ایک تہائی ملتا ہے, کبھی چوتھائی ملتا ہے, کبھی پانچواں حصہ ملتا ہے, کبھی چھٹواں, یہاں تک کہ تسر اور عشر یعنی پورے میں کا نواں حصہ یا دسواں حصہ ملتا ہے, کتنا کم ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے جب پورے طور پر خشوع کی تمام باتیں ختم ہو جائیں گی تو اس کی نماز ہی بیکار ہو جائے گی. اگرچہ ظاہری طور پر یہ کہا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھ لی, یہ نہیں ہوگا کہ پھر سے جا کر کے نماز پڑھے, لیکن نماز کا اس کو اجر بہت کم ملے گا. اسی طرح یہاں جب شیطان اس کی نماز کا کچھ حصہ چھین لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کا کچھ ثواب جاتا رہا. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ نماز میں جب کھڑا ہو, جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان لا یلتفت فی الصلاۃ, نماز میں کسی طرف مڑتے نہیں تھے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جیسے ایک لکڑی کھڑی ہو جائے اسی طرح کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی کھڑے ہوتے وقت. کھڑے ہوتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک لکڑی سیدھی کھڑی ہوئی جس میں کوئی حرکت نہیں ہے. یہ ہے اصل خشوع کا کی ایک صورت. بہرحال تو مڑنے سے, پورے طور پر مڑنے سے نماز, جیسا کہ علماء نے کہا کہ اگر اس کا قبلہ, اگر اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی تو اس کی نماز باطل ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کے درمیان قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے. لیکن اگر داہنے بائیں تھوڑا مڑا ہے اس قدر کی نماز باطل نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی نماز کا بہت کچھ حصہ جاتا رہتا ہے. رواہ البخاری والترمذی وصححہ ایاک والتفات. بخاری شریف, ترمذی شریف کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاک والتفات, دائیں بائیں مڑ کر کے دیکھنے سے بچو, فإنه حلاک, کیونکہ وہ ہلاکت کی چیز ہے. اگر بہت ضروری ہے تو نفل نماز میں, نفل نماز میں مڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ضرورت کے وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نفل نماز میں اس میں معافی ہے، گویا معاف ہے، لیکن فرض نماز میں یہ شیطان کی طرف سے نماز کا کچھ حصہ چھینے جانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، جب تم میں کا کوئی شخص نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، یعنی مناجات کہتے ہیں چپکے سے کسی شخص سے بات کرنا کان میں یا تنہائی میں، تو وہی صورت ہوتی ہے بندے کی اللہ کے ساتھ. اور یہ بہت بڑا بندے کا بہت بڑا شرف ہے، بندے کا بہت بڑا معراج ہے کہ وہ آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. کیونکہ یناجی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ گویا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بندے نے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اعتراف کرتے ہوئے اور شکر ادا کیا چپکے سے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو جواب دیتے ہیں مجدنی ربی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بڑائی بیان کی. اس کے بعد پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ جب کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ، جب بندہ کہتا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں اس کو دوں گا. دیکھیے یہ سرگوشی ہو رہی ہے ایک دوسرے کا، جسے ہم کلامی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں گویا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مناجات سے تعبیر کیا ہے. فلا یبسطن بین یدیہ، آدمی جب یہ تصور کرے، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ جب یہ تصور کر کے آدمی کھڑا ہوگا اور آپ دور نہ جائیں، وہ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کے بارے میں جب پوچھا گیا، تو تیسرا جو سب سے افضل مرحلہ عبادت کا ہے احسان، احسان کے بارے میں حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے عبادت کے وقت کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. لیکن اگر آدمی کا شعور، آدمی کا یعنی ایمان اس قدر مضبوط نہ ہو، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ یقین تو رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی اپنے اوصاف، اللہ تعالی اپنے صفات کے ساتھ جیسا کہ اس نے ہمارے سامنے بیان کیا، ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں، استواء علی العرش، لیکن یہ نہیں کہ کس شکل کا ہے اور اس کا چہرہ کیسا ہے، چہرے کا اس بات کیا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ایک من جملہ ایسی چیز تصور ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ دل جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور فطری طور پر دل اوپر کی طرف اٹھتا ہے، عجیب ہے یہ، اور یہیں سے اس چیز پر بھی رد ہوتی ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اشاعرہ کا ایک قوم ہے، مذہب اسلام کے مذاہب عقدیہ میں سے، اعتقادی مذاہب میں سے ایک مذہب اشاعرہ کے بھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی کل مکان، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور استوا علی العرش کا مطلب کچھ اور ہی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قبضہ کیا اس نے، استولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی عربی کے اعتبار سے بھی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تفسیر کے اعتبار سے بھی اس کی اس میں غلطی ہوتی ہے، اس معنی لینے میں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قبضہ کیا. کیا اللہ تعالیٰ کا قبضہ عرش پر نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کا قبضہ زمین آسمان پر نہیں تھا، جو کچھ پیدا کیا اس پر نہیں قبضہ تھا. اور پھر قبضہ استیلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے کو پچھاڑ کر کے قبضہ کیا، یہ معنی پورے طور پر غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے ہماری سب باتیں سنتے ہیں، وہ سمیع البصیر. ایک بہت بڑے امام تھے ابو المعالی جوینی، وہ اس مسئلے کو بیان کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، تو ایک بدو بیٹھے ہوئے تھے، ایک عام آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما کم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. اسی شبہ میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ گندی جگہ میں بھی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ گھور اور مزبلہ جو کوڑے کرکٹ کی جگہ وہاں بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بہرحال منزہ ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ ثابت کر رہے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود، اس قسم کی آیات کو لے کر کے. حالانکہ اس قسم کی آیات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور اپنی توجہ کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کو جب کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اننی معکما، حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ فرعون کو جا کر کے اللہ کی دعوت دو، انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں مار ڈالے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اننی معکما اسمع وارا، یہ تفسیر ہے اسمع وارا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ تمہاری باتیں سنتے ہیں اور تمہاری حالت دیکھیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ ہونے کا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. اسی باطل عقیدے کو لے کر کے صوفیہ کے ایک جماعت نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اندر گھسا ہوا ہے، ما بالجبہ الا اللہ. انہوں نے صاف یہ گمراہی کی بات کہہ دی کہ ہمارے لباس میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. کس کو کہا جائے کہ معبود ہے، کس کو کہا جائے عابد، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. بہرحال کہاں چلے گئے ہم. تو ہونا یہ چاہیے کہ تصور یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ بتائی ہے، اپنا عرش کا پر استوا بتایا ہے، اس کے اوصاف ہیں، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور بیک وقت سب کے اوپر نظر رکھتا ہے. یہ سب تصور کر کے جب ہم کہیں گے ایاک نعبد وایاک نستعین، گویا صرف اللہ تعالیٰ ہم ہی سے مخاطب ہو رہا ہے. ہر ایک کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی الگ الگ باتیں سنتا ہے اور ہمارا جواب بھی دیتا ہے. جب ہم مانگیں گے مضطر پریشان ہو کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے سنا، ضرور ہماری اس دعا کو قبول کرے گا. اگر اس دعا کی قبولیت کا کوئی کے بارے کے سامنے کوئی چیز مانے نہ ہو، کوئی حائل نہ ہو. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی دعا کرتا ہے لیکن اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ اس نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں جس کی بنا پر اس کی دعا عرش تک نہیں جاتی ہے. تو یہ ہے آدمی کو، جیسا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ تصور ہونا چاہیے. کھڑے ہوں تو یہ تصور ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں دیکھ رہا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی مثال ہے، جس طرح آدمی ایک بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ڈرتا رہتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے وہ بے آدمی ہم سے صادر ہو جائے یا بے آدمی پر ہماری حرکت محمول ہو جائے. اسی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ تصور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اس نے منع کیا ہے. ایاک والالتفات بالصلاۃ فانہ حلق فان کان ولا بد فانہ یناجی ربہ، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہوتا ہے. فلا یبسقن بین یدیہ ولا عن یمینہ، تو اس مناجات کی حالت میں اپنے سامنے وہ تھوکے نہیں، دیکھیے تھوکنا بھی منع ہے سامنے، ولا عن یمینہ نہ داہنے طرف تھوکے، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ لیکن بائیں طرف اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے. یہ ہے ادب میں نماز کے آداب میں سے، خشوع کے ایک طریقے میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ داہنے طرف نہ تھوکیں یا سامنے نہ تھوکیں. اول تو تھوکنے کا مسئلہ دو وجہ سے منع ہے، اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں تھوکنا عام طور پر منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البساق فی المسجد خطیئہ وکفارتہا کفارتہ دفنہا، مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو آپ وہاں سے اٹھا لیں، اس کو دفن کر دیں، مسجد کو پاک صاف کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبلے کی دیوار میں دیکھا کہ تھوک پڑا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتھر سے لے کر کے کھرچ کر اس کی جگہ پر آپ نے کوئی خوشبودار چیز لگا دی. یہ ہے آداب مسجد کے. تو اس وجہ سے اگر آدمی مسجد میں ہے، نماز میں نہیں ہے، مسجد ہی میں ہے، تو مسجد کے اندر تھوکنا نہیں چاہیے. اور اگر تھوکے تو مجبورا نماز کے اندر تھوک رہا ہے تو اس تھوک کو بعد میں پاک کر دے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجد کے بارے، مسجد کو پاک رکھنے کے بارے میں، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نماز میں اس کو تھوکنے کی ضرورت پڑے تو آپ نے اپنی چادر کا ایک پلو لے کر کے اس میں تھوک کر کے بتایا. یہ تعلیم بالعمل, یعنی دکھا کر کے آپ نے تھوک کر کے اس کو بتایا, اور اس کے بعد ایک دوسرے کو آپس میں رگڑ کے کہا او یفعل ہکذا, اگر دائنے نہ تھوکے یا سامنے نہ تھوکے تو اس طرح کر دے. اس کا ایک بدل, جیسے آج کل مندیل وغیرہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی ہیں, یا دستیاں جو عام طور پر پرانے زمانے سے رومال وغیرہ رکھتے ہیں اس سے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے مسجد میں تھوکنے کا. پھر اگر آپ نماز میں ہیں تو یہ مسئلہ اور زیادہ موقت ہو جاتا ہے کہ تھوکنے کے بارے میں خاص احتیاط ہونا چاہیے کہ نہ داہنے تھوکیں اور نہ سامنے تھوکیں, بلکہ زمین کے پاؤں کے نیچے زمین میں تھوکیں, اور اگر یہ میسر ہے کہ کوئی کپڑا ہے یا مندیل ہے اس میں تھوکنے تو وہ زیادہ مناسب ہے. ولیکن عن شمالی تحت قدمی, گویا یہ بھی نماز کے خشوع میں نماز کے آداب کے خلاف ہے. وفی روایت او تحت قدمی ہی فی شمالی تحت قدمی ہی, بائیں طرف, یا عام طور پر ہے کہ اپنے پاؤں کے دونوں بیچ میں اس کے نیچے تھوک دے. بعض روایات میں آیا ہے, وہ روایتیں حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہیں, کہ کیونکہ جو آپ نے تعلیل فرمائی ہے فلا یفتقن بین یدی ولا ان یمینی, داہنے طرف کیوں نہ تھوکے. دوسری روایت میں آیا کیونکہ داہنے طرف حسنات لکھنے والے, نیکیاں لکھنے والے لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے, لیکن یہ بھی بات معلوم ہے کہ بائیں بھی تو ایک فرشتہ ہوتا ہے جو آدمی کی برائیاں لکھتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اول تو اس روایت کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو بھی صحیح تو یہ ہوگا کہ بائیں فرشتے کا, بائیں والے فرشتے کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے گویا ان سب کاموں کو بائیں طرف کے لیے خاص کیا گیا ہے, اس وجہ سے وہ بائیں طرف ہے. اور جو اس طرح کی چیز ہو, جس طرح بائیں ہاتھ کو دوسرے ایسی چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے جس میں کچھ یعنی گن کی چیز ہو یا ایسی, کسی طرح اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں, ان کی طرف ان کے لیے خاص کر دیا ہے. لیکن داہنے فرشتے کے لیے اگر روایت صحیح ہے تو داہنے طرف تھوکنا نہیں چاہیے. دوسری بڑی بات یہ بھی ہے کہ بائیں طرف اگر تھوک رہا ہے, اس میں بھی ایک روایت صحیح روایت میں آیا ہے کہ بائیں طرف اگر تھوکے گا تو کسی دوسرے آدمی جو آپ کے بائیں طرف ہے ان کے داہنے ہو جائے گا, ان کے داہنے تھوک جائے گا. اس وجہ سے خاص طور پہ ان شمالی ہی کا مطلب ہے کہ ان شمالی ہی تحت قدمی ہی, یعنی یہ مسئلہ متعین ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی نہیں ہے بائیں طرف تو آپ بائیں طرف تھوک سکتے ہیں, اور اگر ہے کوئی آدمی تو بائیں پیر کے نیچے, گویا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بائیں پیر کے نیچے تھوکے. جی, اور یہ مسئلہ اس وقت تھا جبکہ مسجدیں عام طور پر مٹی اور کنکر کی ہوا کرتی تھیں. اس وقت بھی آدمی اگر استعمال کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ مجبور ہو جائے تو یہ جو بچھے ہوئے قالین ہیں, بچھی ہوئی قالین ہیں یا بچھے ہوئے فرش ہیں, ان پر یہ چیز کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اس کو بعد میں اس کو پاک کرنا ہے مجبوراً اگر ایسا ہو جائے. وعن ہو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان خرام لعائشہ سترت بہ جانب بیتہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا کپڑا تھا. خرام کہتے ہیں اس پردے کپڑے کو جو کبھی آپ اس کو چادر کے طور پر استعمال کر لیں, کبھی سایہ کرنا ہو تو سایہ کے لیے استعمال کر لیں, اور کبھی اس سے پردہ کرنا ہوا تو دیوار پہ دروازے پہ لگا لیا پردہ بھی کر لیا. گویا ایک کامن ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ اس کو ہر جگہ ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں چادر کی شکل کے جو صرف پہننے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ خرام جو ہے گویا ایک ایسا کپڑا تھا جس کو کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ وہ اون کا تھا, جیسا کہ دوسرے روایت میں ہے کہ وہ منسوخ اون کا تھا, بال کا تھا. سترت بھی جانب بیتہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے کا ایک کنارہ کا پردہ اسے کیا ہوا تھا. فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیقی ان کرامک ھذا, اپنا یہ پردہ ہم سے ہٹا لو, دور کر لو. فانه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی, اس کے فوٹو یا اس میں جو تصویریں بنی ہیں وہ نماز میں آ کر کے ہمیں مشغول کر رہی تھیں, نماز سے ہمیں غافل کر رہی تھیں. دوسری روایت میں آتا ہے فانها الحتنی, ایک دوسرے کسی آدمی نے اس طرح کی کوئی ایسی چادر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو ہدیے میں دی تھی, تو اس چادر میں بھی کچھ ایسی چیز تھی جس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خلجان یا نماز میں اس سے غفلت حاصل ہوئی، تو آپ نے اس کو فوراً دور کرنے کا حکم دیا. تو ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول تو وہ تصاویر کیسی تھیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ کانت امثال الاترج، اترج کوئی پھل ہوتا ہے، شاید اس کو کیا کہتے ہیں، یہ برتقال کی طرح کوئی بڑا سا جو ہوتا ہے، بہرحال کوئی ایسا پھل تھا، اس کا فوٹو بنا ہوا تھا. اس میں کیا حرج تھا؟ اور اس فوٹو میں اول تو مسئلہ فوٹو کا بھی ہے کہ وہ فوٹو ذی روح کا تھا، جانور کا تھا، یا فوٹو کسی درخت کا تھا یا کسی دوسری چیز کا تھا. تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس میں اترج کی شکل کا، جیسے تو سیب ہو یا کوئی مالٹا ہو یا اس طرح کی کوئی پھل کی شکل کی تصویر بنی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سامنے سے دور کرنے کا حکم دیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز ہو، آپ درخت کا فوٹو یا نہر یا بحر یا کسی گھر کا فوٹو یا کسی پھل کا فوٹو بنانے میں کاغذ پہ، دیوار پہ یا کپڑے پہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عام فوٹو. لیکن اگر وہی فوٹو قبلے میں ہے اور قبلے میں ہونے کی وجہ سے نمازی کو کی توجہ بانٹ دے رہا ہے، یہ چیز بانٹ دے رہی ہے، تو یقیناً اس کو دور کر دینا چاہیے. اب اس کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ پیارے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اہل المعارف الرجال میں یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ میڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس میڑھے کو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کو حضرت اسماعیل کے بدلے ایک بہت بڑا میڑھا لا کر کے ذبح کرنے کا اور حکم کے تعمیل کرنے کی توفیق دی. تو اس میڑھے کا سر اور اس کی سینگ جاہلیت کے زمانے ہی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے جاہلیت کے زمانے میں بھی کعبے کی دیوار میں لگی ہوئی تھی وہ سینگ. اور کوئی وعید نہیں کہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہزاروں سال ایسی چیز کو قائم دائم رکھ سکتا ہے، اور خاص طور پہ سینگ جیسی چیز بہت دنوں تک رہ سکتی ہے. بہرحال رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ حجبی، جو کعبہ کی تولیت یا کعبہ کی کنجی جن کے پاس تھی، ان کو بلا کر کے کہا کہ اس کو اتار دو، کیونکہ قبلے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے مصلی کو غفلت میں پڑنے کا خطرہ ہو. فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْقِبْلَةِ تَشَيُّعٌ يُلْهِي عَنِ الصَّلَاةِ، جو نماز سے غافل کر دیتی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ فوٹو جائز ہے، دوسرے فوٹو کے بارے میں صحیح ہے کہ جانور کا فوٹو ہے تو مطلق حرام ہے فوٹو بنانا ہی، کہیں بھی رکھنا، لیکن قبلے میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے مصلی کی نماز میں خلجان ہو سکتا ہے تو وہ اس کو قبلے سے دور کر دینا چاہیے. اس سے یہ معلوم ہوا حقیقت میں آج کل مساجد، جو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں کہ الناس یتباہون فی المسجد، مسجدوں میں بیٹھ کر کے فخر کریں گے کہ ہمارے پاس اتنا ہے، یا مسجدیں اچھی خوبصورت سے خوبصورت بنا کر کے اور فخر کریں گے ہماری مسجد سب سے اچھی ہے. تو ایسے ہی کرتے ہیں، قبلے میں بہت کچھ نقش و نگار اور کیا نام ہے لکھاوٹ اور کتابات اور کتبے لا کر کے بھر دیتے ہیں، جو یقیناً کہیں بھی ہو مسجد نبوی میں ہی میں ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ اچھا یہ تھا کہ اس کو پلین رکھتے تاکہ آدمی نماز کے اندر غفلت میں نہ پڑے. یقیناً آج الحمدللہ ہم لوگ یہاں نہیں دیکھتے، لیکن آپ کل ہی جائیں اگر مدینہ شریف میں اور دیوار کے پیچھے آپ نماز پڑھنے لگے، چاہے وہ پرانی مسجد میں ہو یا نئی میں ہو، تو یقیناً نظر پڑتی ہے اور آدمی پڑھنے لگتا ہے کہ کیا لکھا ہے. یہ چیز ہے حقیقت میں، تو بہرحال یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، قبلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آدمی کی نماز میں یا اس میں خشوع خضوع میں خلل ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو کہا کہ اس کو ہٹا دو، کیونکہ قبلے میں یا نماز کے مصلی کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آدمی کی نماز میں غفلت ہو جائے، ہونے کا خطرہ ہو. اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہم ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک اچھی سی خوبصورت چادر امبیجانیہ، خوبصورت چادر جو مختلف رنگوں کی تھی، لا کر کے ہدیے میں دیا. آپ نے اس کو پہن کر کے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ فوراً جلدی سے نکل کر کے اس کو اتارا آپ نے اور کہا کہ اس کو لے جا کر کے واپس کر دو، اور دوسری چادر جس کا نام آپ نے لیا ایتونی بے امبجانیت ابی جہمن خمیسہ، آنے خمیسہ ایک چادر تھی جو کئی خمیسے کے نام سے انہوں نے دیا ہے کہ مختلف رنگوں کی تھی اور اس میں مختلف لائن اور لکیریں تھیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اس کی طرف توجہ آپ کی بٹی، آپ نے فوراً نکال کر کے کہا آتونی بے امبجانیت ابی جہمن، جا کر کے دوسری چادر جو امبجانیہ کے نام سے ہے اس کو لے کے آؤ. گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کو قبول کیا، اور صرف اس وجہ سے فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي، صاف روایت میں ہے فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ اس نے میری نماز سے مجھے غافل کر دیا. تو آپ نے فوراً نکال کر کے کہا دوسری چادر لے آؤ. آدمی کو ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے خود اس کی توجہ نماز سے بٹ جائے، دیکھنے میں دائنے بائیں یا آپ کے سامنے کوئی آدمی اس طرح کا لباس نہ پہنے. یہ سب بہرحال آداب خشوع میں سے ہے. وعن جابر رضی اللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین اقوام یرفعون ابصارہم الی السماء فی الصلاۃ او لا ترجع الیہم، رواہ مسلم. لوگ لینتہین، آپ نے تاکیدی طور پر فرمایا کہ جو لوگ اپنی نظریں نماز کے اندر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس سے باز ہو جائیں، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو نیچے واپس نہ لائے، یعنی ایسے ہی اوپر ہی رہ جائے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ خبر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب، اس شخص پر فوری عذاب نازل کر سکتا ہے، اور اس طرح کی تعبیر جہاں آتی ہے اس سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. گویا نماز کے اندر آدمی سر اوپر اٹھائے، ادھر ادھر آگے پیچھے کرے، یہ منع ہے. اوپر اٹھانے میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بہت بڑی وعید کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اگرچہ نماز اس سے فاسد نہ ہو، باطل نہ ہو، لیکن بہرحال آدمی گناہگار ہوگا اور اس کی نماز کا بہت کچھ حصہ جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ دھمکی دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر پھر واپس نہ آئے اور اوپر ہی رہ جائے. تو یہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں خشوع اور خضوع کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اوپر سر بھی نہ اٹھائے. بعض علماء نے کہا ہے کہ اوپر جبکہ اتنی سختی سے حکم آیا ہے تو اگر اوپر دیکھا اس نے چھت کی طرف، پورے طور پر چھت کی طرف اس نے دیکھ لیا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اس نماز کے باطل ہونے کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ حرام ہے، کیونکہ جس چیز کے کرنے پر کوئی بہت بڑے عذاب کی دھمکی دی گئی ہو اس کو گناہ کبیرہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا حرام ہے، اس کے خلاف کرنا کوئی مطلوب ہے. جی لیکن کہتے ہیں یہاں ابن حزم ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں تب طلوع بھی الصلاہ، اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اگر اٹھا لیا سر تو پھر سے نماز توڑ کر کے وہ شروع سے تکبیر تحریمہ کر کے پہلی رکعت سے اپنی نماز شروع کر کے نماز پوری کرے. لیکن دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس سے تحریم تو ثابت ہوتا، حرام ہے یہ فعل، آدمی گناہگار ہوگا، نماز میں کمی ہوگی، لیکن نماز پورے طور پر باطل نہیں ہوگی. وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. الْأَخْبَثَان کہتے ہیں پیشاب اور پیخانے کو. آدمی کو اگر پیشاب اور پیخانے کی حاجت اس سختی سے آئی ہو کہ جس سے اس کا خشوع اور خضوع پورے طور پر نماز میں نہیں آ سکتا ہے، تو پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس حاجت سے فارغ ہو لے، اور اگر درمیان نماز میں اس طرح کی حاجت پیش آئی تو نماز سے نکل کر کے اپنی حاجت پوری کر کے پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے، اگرچہ جماعت جاتی رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ بحضرت طعام وہ ہوا یدافع الاخبثان. نماز ہے ہی نہیں، اس کا اگر ترجمہ لفظی کیا جائے کہ نماز کا وجود ہی نہیں ہے، گویا شرعی وجود نہیں ہے، اگر کسی نے پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی. ولا ہوا یدافع الاخبثان، اگر کھانا حاضر ہے اور آدمی کو بھوک لگی ہے، کھانے سے میں دل لگا ہے، تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز ایسی حالت میں داخل ہونا چاہیے کہ جسے
آدمی پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر کھانے کی طرف دل لگا ہوا ہے تو پہلے کھانا کھا لے. یہ عام حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ کرام اس پر عمل بھی کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، اقامت ہوئی، نماز ہو رہی تھی اور وہ کھانے میں مشغول تھے. وہ کہتے تھے کہ جب تک ہمارے دل میں کھانے کی رغبت باقی ہے اس وقت تک ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے نماز ختم ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی نماز میں داخل ہونے سے بھوکے نماز میں توجہ نہیں آ سکتی ہے تو اس وقت آدمی کو کھانا کھا لینا چاہیے، لیکن اگر معمولی بھوک ہے تو اس وقت یا عادت نہیں بنانا چاہیے کہ جماعت کے وقت آپ کھانا شروع کریں. یہ حکم ہے اس وقت کے کھانے کا جبکہ بھوک شدت سے لگی ہو. اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا اتنی مقدار میں کھا لے کہ جس سے دل کو سکون ہو جائے، پھر اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھ پھر آ کر کے پورا کرے. اس کی سب سے بڑی مثال آج کل روزے کی ہو سکتی ہے، یعنی روزے کے درمیان آپ جب افطار کرتے ہیں تو بہرحال پورے طور پر پیٹ نہیں بھرا ہوتا ہے، لیکن کچھ کھجوریں لے کر کے کچھ پانی پی کر کے تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جا کر کے آدمی نماز پڑھ کر کے پھر جا کر کے کھانا کھاتا ہے. یہ نہ کرے آدمی کی نہیں ہمیشہ یہ عادت بنا لے، لیکن پورے طور پر کھا کر کے پیٹ بھر کر کے ڈکارتا ہوا جا کر کے تب جا کر کے جماعت میں کھڑا ہو، یہ عادت صحیح نہیں ہے. اور یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ اگر اس قدر بھوک لگی ہے کہ جس سے آدمی کی توجہ بڑھ سکتی ہے تو پہلے کھانا کھا لے. بعض علماء نے کہا کہ اس قدر کھا لے کہ جس سے اس کو تسلی ہو جائے اور پھر نماز پڑھ کے باقی مکمل کرے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، پورے طور پر کھا سکتا ہے. اس میں حقیقت میں آدمی اپنی ضرورت اور اپنی عادت کو بھی بیچ میں لا کر کے فیصلہ کر سکتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا کھا کر کے بھوک بہت لگی ہے، تھوڑا سا کھا کر کے اٹھ گئے تو پورے بعد میں ان کی بھوک